عباده الذين اصطفى اما بعد. بس ٹھیک ہے آپ نظر نہیں آ رہے تھے. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لكل شيء معدن ومعدن التقوى قلوب العارفين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے مرشد، میرے پیارے شیخ، میرے مربی، میرے رہبر، عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم، فرماتے ہیں کہ میں 18 برس کا تھا جب اپنے شیخ، اپنے مرشد حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوا 18 برس کی عمر میں. اور فرمائے کہ ایک مرتبہ گرمی کا زمانہ تھا اور گرمی کے زمانے میں حضرت پھول پوری ململ کا کرتا پہن کر مغرب کی نماز کے بعد اوابین کی نماز ادا فرما رہے تھے. آجو آجو. تو مغرب کی نماز کے بعد حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ اوابین کی نماز ادا فرما رہے تھے اور میرے مرشد فرماتے ہیں کہ چاندنی رات تھی اور درختوں سے چاندنی چھن کر حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کے اوپر پڑ رہی تھی اور حضرت کے جو چہرہ تھا، میرے مرشد فرماتے ہیں وہ انوارات الہیہ کا، تجلیات انوارات الہیہ کا مظہر تھا اور چاندنی سے حسن دو آتشہ ہو رہا تھا. تو عیدگاہ، سرائے میر کی عیدگاہ میں حضرت نماز پڑھ رہے تھے. نماز سے فارغ ہوئے، میرے مرشد فرماتے ہیں کہ میری طرف حضرت نے رخ کیا اور پھر مجھ سے فرمایا کہ حکیم اختر، میں یہیں پیدا ہوا ہوں محراب میں. حضرت فرماتے کہ میں بہت حیران ہوا، تب عرض کیا کہ حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، وضاحت فرما دیجئے، کیونکہ اللہ والوں کی باتیں، اہل اللہ کی باتیں سمجھنے میں ذرا. ایک بزرگ تھے، وہ جنگل میں کہہ رہے تھے کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ. تو ایک خشک، بزرگوں کی صحبت کا انکار کرنے والا مولوی صاحب وہاں سے گزرے. انہوں نے جا کر فوراً بادشاہ کو شکایت کی، قاضی کو، کہ دیکھو وہ جو جنگل میں بزرگ بنا بیٹھا ہے نا، وہ جنگل میں نے خود سنا، وہ کہہ رہا ہے کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ. تو وہ قاضی صاحب، انہوں نے بلوا لیا. تو بزرگ سے پوچھا کہ بھائی آپ نے ایسی بات کی ہے؟ تو وہ ہنسنے لگے. تو قاضی صاحب نے کہا بتاؤ بھائی کیا بات ہے؟ اس نے کہا واقعی آپ اس کی وضاحت پوچھی ہے. تو قاضی صاحب نے پوچھا بتائیے. تو انہوں نے کہا بات یہ کہ میرا نفس ایک ایسی ڈیمانڈ کر رہا تھا، میرے نفس کی ایسی ڈیمانڈ تھی جس سے میرا مالک اور میرا پالنے والا، میرا خدا، میرا اللہ تعالی، وہ ناراضگی کا ذریعہ ہے وہ ڈیمانڈ اس کی. تو نفس سے میں نے اس کہا کہ نہ تو میرا خدا ہے نہ میں تیرا بندہ ہوں. بس قاضی صاحب رونے لگے کہ دیکھو نفس اس کے اوپر کیسی غالب رہتے ہیں یہ اللہ والے. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت کچھ وضاحت فرما دیجئے، آپ کی اس بات کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضرت نے فرمایا کہ جب حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ پھولپور تشریف لائے تھے تو اسی محراب میں اسی عیدگاہ میں حضرت نے مجھ کو بیعت فرمایا تھا. بس حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ حکیم الامت کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جو اللہ کی محبت سیکھنا اور اپنے اخلاق کی اصلاح کروانا, اپنے نفس کا تزکیہ کرانا اور بیعت ہونا, بس اس کو فرمائے کہ اب میری اصل زندگی کا آغاز ہوا. کیونکہ میرے مرشد فرماتے کہ زندگی وہ زندگی کہلانے کے لائق اور قابل ہے کہ جو زندگی خالق زندگی پر فدا ہو. دیکھیے جملہ کیسا ہے یہ, وہ زندگی کہلانے کے لائق ہے اور وہ زندگی کہلانے کے قابل ہے جو خالق زندگی پر فدا اور قربان ہو, اور وہ زندگی جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گزرے غیر اللہ پر فدا, تو وہ زندگی نہیں ہے بلکہ اس زندگی پر بے شمار موت برستی ہے. زندگی وہی ہے, حیات وہی ہے جو خالق حیات پر فدا ہو قربان ہو. اور یہ فداکاری یہ جان نثاری یہ فداکاروں سے سیکھی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کے با وفا وفاداروں سے سیکھی جاتی ہے کہ اپنی زندگی کی ہر سانس کو اللہ پر فدا اور قربان کیسے کریں, اخلاقاً معاشرتاً معاملتاً اور عبادتاً, یعنی ہماری زندگی کی کوئی سانس وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ گزرے, ہر لمحہ ہر سانس ہم اپنے مالک اور پالنے والے کو راضی اور خوش رکھیں, اور ایک اشاریہ حرام لذت کو درامد نہ کریں. تو مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری نے یہ بات فرمائی. اور حضرت میرے شیخ حضرت پھولپوری کی باتیں کیوں سناتے, کیونکہ 17 برس رہے حضرت کے ساتھ. تو ایک بات اور سنائی, وہ یہ کہ ہندوستان کا ایک شہر ہے اس کا نام ہے جونپور. یہاں پر حضرت مولانا اصغر حسین میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ جونپور کی شاہی مسجد میں پڑھایا کرتے تھے یہ دونوں حضرات. اس لیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کراچی میں حضرت پھولپوری کے حاضر ہوئے تو مفتی شفیع صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آپ میرے استاد کے درجے میں ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے میرے استاد کے ساتھ پڑھایا ہے. میں نے آپ سے پڑھا تو نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ نے میرے استاد مولانا اصغر حسین میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پڑھایا ہے, اس لیے ہم آپ پیر بھائی تو ہیں, لیکن میں آپ کا احترام ادب ایسے کرتا ہوں جیسے اپنے استاد کا, کیونکہ ہم دونوں بظاہر تو پیر بھائی ہیں لیکن آپ بڑے ہیں اور میرے استاد کے ساتھ آپ نے پڑھایا ہے. تو حضرت پھولپوری نے سنایا ہے کہ جونپور کے اندر, میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جونپور کے اندر, اے میاں یہ تم کون سی کارنر میٹنگ کر رہے ہو, خاموشی سے سنو, ابھی سے الیکشن میں حصہ لینا شروع کر دیا. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ حضرت پھولپوری مجھ کو جونپور لے گئے اور جونپور کا تیل مشہور, وہاں پر گلے روغن گلے چمبیلی روغن گل روغن چمبیلی اور روغن موتیا وغیرہ یعنی پھولوں کے تیل بنتے ہیں. اور میرے شیخ نے فرمایا کہ تیل اس طرح بنتا ہے کہ وہ جو تل ہوتا ہے اس کی بھوسی چھڑاتے ہیں رگڑتے ہیں, اس کو اتنا رگڑا جاتا ہے کہ اس کی بھوسی چھوٹ جاتی ہے, پھر باریک سی جھلی رہ جاتی ہے, پھر وہ تلی جس کی بھوسی چھڑا دی جاتی ہے پھر اس کو گلاب کے پھولوں میں بسایا جاتا ہے. جب گلاب کے پھول کے ساتھ رکھتے ہیں اس کو تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی بھوسی چھوٹنے کی وجہ سے اس کے اندر گلاب کے پھول کی خوشبو اور خاصیت کو جذب کرنے کی اس کا فیض لینے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد وہ کچھ زمانہ جب پھولوں کے ساتھ رہتی ہے پھر اس سے جو تیل نکلتا ہے اس کا نام ہے روغن گل. اور اگر موتیا کے پھولوں کے ساتھ رکھیں تو جو تیل نکلے گا وہ روغن موتیا ہے. اور اگر چمبیلی کے ساتھ رکھے تو روغن چمبیلی. حضرت میرے شیخ کے ایک پیر بھائی ہیں بمبئی کے اندر, حاجی محمد اسماعیل صاحب تیل والے, تو وہ تیل کا کام کرتے ہیں, کراچی آئے تھے, میں نے بھی دیکھا ان کو, بہت پرانی بات ہے. تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ حاجی صاحب آپ کون کون سا تیل نکالتے ہیں, تو انہوں نے نام لیا کہ بادام کا, گلاب کا, چمبیلی کا, باپچی کا, سرسوں کا, زیتون کا, کئی تیلوں کے نام لیے. پھر حضرت نے پوچھا کہ حاجی صاحب آپ نفس کا بھی تیل نکالتے ہیں؟ وہ چونکہ میمن اور ماشاءاللہ, آؤ ادھر آ جاؤ اس طرف, یہ حضرات جماعت میں آئے ہوئے ہیں, ہے نا, ماشاءاللہ. دیکھو وہ شادی کو بولو ستون کے پیچھے, ہاں ایسے بس. تو پوچھا کہ آپ نفس کا بھی تیل نکالتے ہیں؟ تو چونکہ میمن, اس نے پوچھا کہ کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ فائدہ نہیں, کیا فائدہ ہوگا؟ تو حضرت نے مسکرائے اور فرمایا کہ نفس کا تیل کا فائدہ یہ ہے کہ جو نفس کا تیل نکالے گا پھر وہ تیل جس کو لگا دے گا وہ بھی اللہ والا بن جائے گا, یہ فائدہ ہے اس کا. تو میرے مرشد نے سنایا کہ وہ حضرت نے یہ سب مجھے منظر دکھایا کہ کیسے بھوسی چھڑائی جاتی ہے, کیسے اس کو پھولوں میں بساتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ پھول سے وہ تل سے کیسے گلاب کا, چمبیلی وغیرہ کا تیل نکالتے ہیں. بس میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو, پھر حضرت پھول پوری اللہ والے ان چیزوں میں یہ ہے, جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتے ہیں, اب یہ دنیا کی چیزوں سے, یہ تفکرونا فی خلق السماوات والارض, ان کا فکر دیکھے. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اللہ والا بننے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے, جو تیل بنانے کا طریقہ ہے وہی اللہ والا بننے کا طریقہ ہے. وہ کیا, ایک تو یہ کہ کسی, ایک تو کیا کام کرے کہ مجاہدہ کر لے, تھوڑی سی تکلیف اور محنت برداشت کر لے گناہ سے بچنے کی, گناہ سے بچنے کی تکلیف اور محنت برداشت کر لے, تھوڑا سا مجاہدہ کر لے, تو مجاہدے سے نفس کی بھوسی چھوٹ جائے گی. پھر اس کے بعد کسی اللہ والے, اللہ کے پھول جن کا یہ عالم ہے کہ ہم نے لیا ہے داغ دل کھو کے بہار زندگی, ہم نے لیا ہے داغ دل کھو کے بہار زندگی, یعنی زندگی کی بہار کو کیا سمجھا, حسینوں کو دیکھنا, فلمیں دیکھنا, لڑکوں کو دیکھنا, موبائل پر ان سے باتیں کرنا, تو یہ اس کو بہار زندگی سمجھا ہم نے کہ اس سے ہماری زندگی میں بڑی بہار آئے گی, مزہ ملے گا, مزہ. گجراتی ہے نا, اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ جب اگر کسی گجراتی کو شیطان بولے کہ دیکھ حسین کو دیکھ لے تجھے بڑا مزہ آئے گا, تو فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ یہ شعر پڑھے کہ ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں, کہ جب شیطان کہے دیکھ تجھے بڑا مزہ آئے گا, بلکہ مزہ آئے گا, تو گجراتی کو چاہیے کہ یہ شعر پڑھے کہ ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا ہے دوستو ناراض ہوتا ہے. یہ حضرت نے فرمایا, کیونکہ حضرت کی گجراتی لوگوں سے بہت دوستی, جہاں جائیں حضرت کے میزبان اور بہت محبت کرنے والے, تو حضرت نے یہ شعر فرمایا کہ کیا شعر پڑھے, ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا ہے دوستو ناراض ہوتا ہے. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ مجاہدہ کر لے گناہ سے بچنے کا, گناہ سے بچنے کا مجاہدہ کر لے. آپ بیٹھے رہے, جگہ ہو جائے گی. مولوی صاحب تو یہاں گودرا کے لوگ موٹے ہوتے ہی نہیں ہیں بھائی, میں تو دیکھوں شاید گودرا میں کوئی موٹا آدمی ملے, اب تک میں نے جو دیکھے وہ ایسے ہی دیکھے, چھوٹی سی جگہ پہ ان کی سیٹنگ ہو جاتی ہے. تو میرے شیخ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ نے پھر وہ پھولوں سے گلاب کے پھولوں سے گلاب کا تیل، چمبیلی کے پھولوں سے چمبیلی کا تیل بنانے کا طریقہ سکھایا کہ پہلے بھوسی کو چھڑاتے ہیں، اس کو اتنا رگڑتے ہیں کہ باریک سی جھلی رہ جاتی ہے، پھر اس کو پھول کی صحبت میں رکھتے ہیں جس سے وہ پھول کی خوشبو اور خاصیت کو جذب کر لیتا ہے، اور جب وہ تلی کا تیل مجاہدہ کرنے کے بعد پھول کی صحبت سے روغن گل بن گیا، گلاب کی صحبت سے روغن گل بن گیا، اب محرومی کیا فرماتے ہیں، روغن گل روغن کنجد نمان، کہ روغن گل کو روغن تلی کا تیل مت بولنا، گلاب کے تیل کو تلی کا تیل مت بولنا، کیوں؟ کیونکہ اس نے مجاہدہ کر کے اور صحبت سے اپنی حیثیت کو مٹا دیا، اور اس پھول کی صحبت سے اب اس نے ایک نئی خصوصیت اور نئی خاصیت اور نئی شان حاصل کر لی ہے، اور کیا فرمایا، آفتاب دید او جامن نمان، جس برف نے سورج کو دیکھ لیا، اب وہ برف کہاں رہی، جو برف خورشید سے اور آفتاب سے اور سورج سے آنکھیں ملا لے، آفتاب اور خورشید بھی سورج کو ہی کہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آفتاب احمد کو دیکھ کر کہے کہ مجھ سے آنکھیں ملائیں، یا خورشید احمد کسی کا نام ہو، آفتاب اور خورشید بھی سورج ہے، تو سورج کو جس نے آنکھیں ملا لی، جس برف نے، آپ بتائیے وہ جامد رہ سکتی ہے، اب کیا ہے، وہ پانی بن جائے گی، بس کیا فرماتے ہیں محرومی رحمت اللہ علیہ، اسی طرح جو مجاہدہ کر لے، کیا گناہ سے بچنے کا مجاہدہ، اور اس کے بعد کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر اس کی خاصیت کو اپنے اندر حاصل کر لے، تو پھر کیا عالم ہوگا، نام بدل جائے گا، کام بدل جائے گا، دام بدل جائے گا، یہ جملہ میرے مرشد کا ہے، نام بدل جائے گا، کام بدل جائے گا، ارے مولوی صاحب یہاں بیٹھے نا، آگے یہ جگہ ہے آپ کی، آئیے ادھر دیکھیے، آگے خالی جگہ بھی ہے نا آگے، ہاں تو نام بدل جائے گا، کام بدل جائے گا، دام بدل جائے گا، نام پہلے کیا، اگر وہ تلی کا تیل لیتا، پھول کی صحبت نہ اٹھاتا تو تلی کا تیل ہی رہتا مجاہدہ کرنے کے باوجود، لیکن پھول کی صحبت اٹھا لی، اب نام بدل گیا، اور کام پہلے وہ صرف تلی کا تیل، اب روغن گل ہے، اس کی الگ خاصیت، ایک تو خوشبو، ٹھنڈک، مزہ، جو گلاب کی خاصیت وہ اس کے اندر آ رہی ہے، تو کیا ہوا، کام بدل گیا اور دام بدل گیا، تل کے تیل کا دام اور ہے، گلاب کے تیل کا دام اور ہے، دونوں کی قیمت الگ ہے، بس فرمایا اسی طرح سے گناہ، حضرت پھول پوری نے فرمایا رحمت اللہ علیہ نے کہ دو کام کر لو، گناہ سے بچنے کا غم اٹھا لو، مجاہدہ اختیار کر لو، میرے مرشد فرماتے ہیں راہ تقوا کے غموں سے نہ گھبرا سالک، اے اللہ کی محبت کا راستہ طے کرنے والے، اگر اللہ تعالی کی محبت کے راستے میں گناہ سے بچنے کی تکلیف تجھ کو ملے، یا نیک کام کرنے میں لوگ مذاق اڑائیں، کچھ غم آئے، تو ان غموں سے گھبرا مت، راہ تقوا کے غموں سے نہ گھبرا سالک، نفس کو تکلیف ہو مگر روح کو شادہ پایا، اگرچہ نفس کو تکلیف ہوگی، دل ٹوٹے گا کہ اگر کوئی داڑھی رکھے تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے کہ تو داڑھی رکھ لی، یہ کیا ہو گیا تجھ کو، شلوار ٹکڑوں سے اوپر رکھے تو ملا کا لقب مل رہا ہے، تم آیا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ملا کا لقب بری چیز ہے، بھائی ملا کا یہ ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں ہائیلی ایجوکیٹڈ پرسن، جو بہت تعلیم یافتہ ہوتا ہے، ملا کے تو معنی وہ ہیں، تو شلوار ٹکڑوں سے اوپر کرنے میں اگر ملا کا لقب ملے، یا عورت جو برقع پہن لے اس کو ملانی کا لقب مل رہا ہے، تو ان چیزوں سے گھبرائے نہیں، غم نہ کرے، دل کو تو تکلیف ہوگی بے شک، اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے، کوئی چھیڑتا ہے، کوئی تنگ کرتا ہے تو دل کو تکلیف تو ہوگی، بحث نہ کرے، خاموش رہے، اور کیا کہے، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے، وہی فریاد کرے جو خواجہ ذی الحسن مظلوم رحمت اللہ علیہ نے کی، کیا کی،
ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے. بس ان غموں کو برداشت کر لے، ان غموں کو برداشت کر لے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہی اس مجاہدے سے، اس مجاہدے سے دل ٹوٹے گا. پھر یہ دل اس ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کسی اللہ کے پھول کے ساتھ، جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ اصغر گونڈوی جگر کے استاد، جگر کے استاد اصغر گونڈوی رحمت اللہ علیہ اللہ والے شاعر تھے، تہجد گزار، بہت نیک تھے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لیا ہے داغ دل کھوکے بہار زندگی، ہم نے لیا ہے داغ دل کھوکے بہار زندگی. یعنی حسینوں کو نہیں دیکھا، نہیں دیکھنے سے دل میں تکلیف ہوئی، حسرت آئی، خواہش پیدا ہوئی کہ یہ گناہ کر لو، لیکن گناہ نہ کرنے سے حسرت پیدا ہوئی، یا خلاف برادری کام کرنے سے، سنت کے مطابق شادی کرتا ہے برادری والے مذاق اڑاتے، کہا یہ کیا بات ہوئی جی، حال میں نہیں ہوگا، مایو نہیں ہوگی، مہندی نہیں ہوگی، ڈانس نہیں ہوگا، ریکارڈنگ نہیں ہوگی، گانے نہیں چلیں گے اور عورتیں ناچیں گی نہیں، تو یہ شادی کیسی ہوئی جی، پٹاخے نہیں پھوٹے، اور اگر ہماری مسجد والے کے علاقے میں آئے تو فائرنگ نہیں ہوئی. وہ جو اس دن فائرنگ ہوئی تھی نا، اس کا بھی عجیب راز ہے. اس دن ہم مولوی صاحب کیا گئے مدرسے میں، تو فون آیا کہ جی بڑی فائرنگ ہو رہی ہے. اب گھر سے فون آیا تو کہا بھائی دیکھ کر آنا. جب وہاں پہنچے تو پتا چلا ایک پیٹرول پمپ کا افتتاح تھا. یہ عالم ہے، شادیاں ہو رہی ہیں، پٹاخے پھوٹ رہے ہیں، اذیتیں، تکلیفیں، پریشانیاں. جس کام کی ابتدا ایسی ہوگی اس کا انجام کیسا ہوگا؟ آج کیا عالم ہے، میاں بیوی یہ جھگڑے ہیں، محبتیں نہیں ہیں. چونکہ نکاح کے اندر شروع سے ہی سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، سمجھے آپ. ترک کرنا تو دور کی بات، اگر کوئی کہے سنت کے مطابق کرو تو مذاق اڑایا جاتا ہے. بہت کام کر لیتے ہیں، تیر مار لیتے ہیں، تو نکاح مسجد میں کر لیتے ہیں. یہ بہت تیر مار دیا. اس کے بعد پھر رخصتی ہال میں، پہلے تو پردہ ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ پردہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. ادھر سے بھابھی ٹہلتی ہوئی ادھر آتی ہیں، یہاں سے بہنوئی صاحب ٹہلتے ہوئے ادھر چلے جاتے ہیں، ہیلو ہائے ہو رہی ہوتی ہے، کیم چھو، مزے میں چھو، ہارو چھ، سارو چھ، چھ چھ کر کے چھیڑ چھاڑ شروع ہو جاتی ہے. پھر نتیجہ کیا ہے؟ اب وہ جو سنت کی برکت تھی وہ سب ختم. اور پھر یہ مووی تو ایسی عجیب چیز ہے، دلہا تو کو تو دیکھنا بعد میں نصیب ہوتا ہے، مووی والا پہلے اچھی طرح دیکھتا ہے، اپنی مرضی سے دوپٹہ کھسکواتا ہے، اپنی مرضی کا جیسے چاہے، اور بے شک کہتا ہے ہٹو، ایسے کرو، ایسے سیٹنگ کرو، وہ ملونا بن رہی ہے اور وہ لعنتی کام کر رہا ہے. اور جو جنہوں نے یہ انتظام کیا سب پر اس کی لعنت ہے، شریک ہونے والے پر لعنت. یا ہم کہتے پھرتے ہیں کہ جی ہر کام سنت کے مطابق کریں، اور وہاں کھانا ٹیبل کرسی پر ہوتا ہے، اور وہ بھی جانوروں کی طرح. وہ پتہ ہے کیسے؟ جن لوگوں نے کبھی بھینسوں کا باڑا دیکھا ہو، تو بھینسوں کا باڑا میں جو بھینسیں ایک جگہ ہوتی ہیں، ان کے کھانے کی ایک جگہ ہوتی ہے کھولی، کھانا سارا اس میں ڈال دیتے ہیں، پھر بھینسوں کو چھوڑتے ہیں، سب دوڑتی ہیں، ہے نا؟ بس اسی طرح یہی ہے، جائیں گے ہال میں پہلے دیکھیں گے کھانے کی ٹیبل کدھر ہے، جہاں کھانے کی ٹیبل ہوگی وہیں قریب کرسی لے کر بیٹھ جائیں گے، اور اس کے بعد ڈھکن کھلنے کے منتظر، یہاں ڈھکن کھلا نہیں، نعرہ تکبیر کا بلند ہوا نعرہ، سب دوڑے کھانے پر. ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے دن کے بھوکے ہیں. پھر اس کے بعد جلدی سے ران کی پانچ بوٹیاں رکھی، سب بوٹیاں دبائی، اگلا بھی دیکھ رہا ہوتا ہے سالے نے ساری اچھی بوٹیاں لے لی، یہی ہوتا ہے اور کیا. پھر وہ کھاتا بھی نہیں ہے ظالم، نتیجہ کیا ہے؟ ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے، کسی کے کھانے کے قابل نہیں، جانور کھا رہے ہوتے ہیں اس کو. جانور یہ ہے، یہ جانور ہی تو ہے. پہلے کتنا اچھا انتظام ہوتا تھا، خدا میں یاد تھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے اپنے ولی میں الحمدللہ ایسا ہی تھا. فرشی نشست تھی کہ پہلے مہمان مثل چاند کے ہوتا تھا، اس کو بٹھایا جاتا تھا، دسترخوان لگاتے، کھانا خود اس کے پاس لے کر آتے تھے. آج مہمان نہیں، جانور ہیں، جانور. اولئک کل انعام، مثل ان کے انگریزوں کی نقل کر کے جانور والے کے جیسے کام شروع کر دیے، لہٰذا ان کو چھوڑتے ہیں. بس وہ ایک خاص ڈھکن کی ایک خاص آواز ہوتی ہے، جو ڈھکن کھلتا ہے کھانے کا، اس کی ایک خاص آواز ہوتی ہے، کھڑکھڑاہٹ ہوتی ہے خاص. وہ کھڑکھڑاہٹ ایسی ہوتی ہے کہ جی اٹھے مردے تیری آواز سے،
جی اٹھے مردے تیری آواز سے، پھر ذرا مطرب اسی انداز سے، وہ جو کھڑکڑاہٹ خاص دل میں ایک مستی اور سرور داخل کر دیتی ہے۔ اب پہلے دسترخوان بچھا کے مہمان کو بٹھایا جاتا، تشریف رکھے، کھانا اس کے پاس لایا جاتا تھا، اب چھوڑ دیا، چلو بھائی کودو سارے جانوروں کی طرح کھاؤ، سب بیٹھ کر وہاں پر، اور کوئی کھڑے ہو کر کھا رہا ہے، الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، تمیز ہی نہیں ہے۔ اور عورتوں کا کھانے کا انداز وہ تو بالکل ہی جدا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے تو لپسٹک بھی لگی ہوتی ہے، ان کے کھانے کا اسٹائل تو بالکل ہی جدا الگ، کہ ایسے بھی کھانا ہے کہ کھانا بھی پیٹ میں چلے جائے اور لپسٹک بھی خراب نہ ہو اور میری ساڑی بھی سب لوگ دیکھ لیں۔ لہذا ہمارے ایک پیر بھائی کیا ولیمہ تھا، میں بھی گیا، دعوت تھی، کافی پرانی بات ہے، ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے، ماشاءاللہ پورا عورتوں کا راستہ بالکل الگ، مردوں کا راستہ بالکل الگ، فاصلے تھے دونوں میں، یہ طریقہ۔ اب اس کے بعد بیٹھے، تھوڑی دیر میں آئے پسینہ پہنچتے ہوئے، کیا ہوا بھائی خیریت؟ کہا وہ ہماری ایک رشتے دار نہیں آئی ہے، تو اس نے جب یہ منظر دیکھا کہ مرد الگ عورت الگ، تو اس نے تو شور مچا دیا۔ کہا کیوں شور مچایا؟ کہا اس نے کہ ہم پاگل ہیں، جو تیار ہو کر آئے کس لیے آئے ہیں، ہمیں دیکھے گا کون؟ حقیقت ہے یہ۔ لہذا آپ حضرت کے جو خطوط آتے ہیں الابرار میں، آپ اس کو پڑھیے، آپ اس خطوط کو پڑھیے تو پتہ چلے گا، آنکھیں کھل جائیں گی۔ تربیت عاشقان خدا پڑھیے، حضرت کی کتاب، جو خطوط کے جوابات ہے۔ ایک عورت برقعے والی، اس نے کہا سر ایسا پرکا میں پہنتی ہوں کہ میری آنکھیں بھی نظر نہیں آتی، میرے پاؤں اور ہاتھ کی انگلی بھی نظر نہیں آتی، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں۔ یہ بیماریاں ہیں نفس کی، ایسی ایسی بیماریاں، تو جو برقعے میں چھپی ہوئی ہے، جو یہ کہہ رہی ہے، تو جس جو برقعے سے آزاد ہوگی اس کا کیا عالم ہوگا؟ لہذا وہاں ہوتا ہی کیا ہے، ان کا یہی ہے کہ وہ اس کو دیکھے، پوچھے آپا تو نے ساڑی کہاں سے لی ہے؟ اس نے کہا پاپا لے کر آئے ہیں، اور جامع کلاس میں چھاپا مارا تھا۔ یہ سب وہاں مقصد کچھ اور ہی ہے، نتیجہ کیا ہے میرے دوستو؟ جس شادی کی ابتدا ایسی ہے، اور کہو کہ بھائی سنت کے مطابق کرو، سنت کے مطابق کرو، کہ بالکل نکاح بس مسجد میں کرو، پہلے مایو مہندی کچھ نہیں، ڈانڈیا کھیلنا مہندی میں ڈانڈیا ہے نا، وہ ڈانڈیا ہی بولتے ہیں نا اس کو، ہاں بھائی، وہ ڈانڈیوں کے بغیر تو شادی کیسے ہوگی جی، اگر ہم نے مہندی میں ڈانڈیا نہیں کھیلی تو۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ بڈھے بڈھے بھی داڑیاں رکھ کر، اور دیندار جو تہجد نہیں چھوڑے، وہ بھی ڈانڈیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی تماشا سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اچھے اچھے لوگ، اس میں تو شرکت حرام، جائز نہیں ہے، لیکن زبان سے بولتے بھی نہیں ہیں، خاندان میں ہو رہی ہے، کم سے کم اگر اتنا نہیں تو بھائی خود جائے، مت جائے شرکت کرنے، مت شرکت کرے، لیکن اس کے بغیر مزہ نہیں آتا، کہے کہ جی برادری ناراض ہو جائے گی، اگر ہم نے مہندی مایو ڈانڈیا وغیرہ نہیں کیا، برادری ناراض ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد حال لمبا چوڑا حال، وہ پہلے ہی بیٹی والے پر اتنی مصیبت آئی ہوتی ہے کہ جہیز دینا ضروری ہے، اگر جہیز نہ دے تو پتہ چلا کہ وہ وہاں پر تانے سننے کو مل رہے ہیں، پہلے تو زبان سے کہہ رہے ہیں نہیں نہیں بس بیٹی چاہیے، بس اور کچھ نہیں چاہیے، بس بیٹی، اور بیٹی اگر ویسے ہی دے دو پھر دیکھو کہ کہیں گے لگتا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی سوتیلی بیٹی تھی جو تجھے خالی ہاتھ بھیج دیا۔ ماں باپ بےچارے، ایسا لانتی رشوت کا یہ چل پڑا ہے، ماں باپ بےچارے مجبور ہیں، لیکن افسوس ہے کہ کوئی عمل کرنے کو تیار نہیں ہے، خود ہی بیٹیوں کے ساتھ اپنی ہوتا ہے، لیکن جب اپنے بیٹے کی شادی کی باری آتی ہے پھر وہی بے غیرت کی طرح منہ پھاڑ کے مانگتے پھرتے ہیں، بازے تو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ یہ بھی دو وہ بھی دو، ہونڈا موٹر سائیکل بھی دو، اور فلاں فلاں چیز بھی دو، ساس کا بھی جوڑا دو، اس کا بھی جوڑا دو، اس کا بھی جوڑا دو، پھر نمائش بھی ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی کہے سنت کے مطابق کریں گے، ارے باپ دادا کی رسموں کو تو چھوڑ کے یہ کون سا طریقہ تم نے نیا نکالا ہے، اور شادی کے بعد کون برادری پوچھنا آتی ہے؟ وہ بیچارہ شادی لڑکا شادی کرنے والا قرضے لے کر شادیاں کرتا ہے، ساری زندگی قرضہ خود بھرتا ہے، کون خاندان اس کا قرضہ بھرنے آتا ہے؟ کوئی پوچھے گا اس کو؟ وہ چاہے سود پہ لے، چاہے کس طرح چوری ڈاکا کر کے پیسہ لائے، بس شادی کے لیے لاکھوں روپے چاہیے، اس کے بغیر شادی نہیں کریں گے۔ نتیجہ کیا ہے میرے دوستو؟
वो परेशान है, मियां बीवी कोई बात होती है, कोई परेशानी है, बीवी बीमार है, कोई कोई खानदान वाला कौन पूछने आता है। बल्कि बीमार हो जाए तो आजकल अजीब मामला है। आयादत की जो सुन्नत है, आयादत की सुन्नत यह है कि ज्यादा देर ठहरना नहीं चाहिए। जिसके आयादत के लिए जाए बस जाए, चंद मिनट बैठे, उसको तसल्ली दे, दुआ करे, उसके लिए दुआ पढ़े। हदीस शरीफ की दुआ है अस्सलुल्लाहल अजीम रब्बल अर्शिल अजीम अय्य शफीअक, 7 मरतबा पढ़े। आपने फरमाया कि अगर मौत का वक्त आया तो इंशाल्लाह इसको शिफा मिलेगी इस दुआ से। ला बास तहुर इंशाल्लाह, तसल्ली दे उसको, कहा इंशाल्लाह अच्छे हो जाओगे, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान आता है, इब्तला आता है, अच्छे हो जाओगे, तसल्ली के कलिमात कहे। आयादत तो यह, और कहकर बस उठ के चला हो जाए। लेकिन हम लोग तो आयादत को जाते ही खाने के टाइम पे, खाने के टाइम पे आयादत को जाएंगे, फिर वहां जाकर कहेंगे भी आ रहा था, बड़ी गर्मी थी, बड़ी प्यास लग रही है, शरबत रूह अफजा होगा आप क्या? अब शरबत रूह अफजा पिलाए उसको, वो जो बेचारे वो मरीज को देख रहे हैं, अब इसके लिए शरबत रूह अफजा भी लेकर आए और फिर उसके लिए मुर्गी भी पकाए, क्या बेगैरती है। देखो सुन्नत में कितनी आफियत है कि वो घर वाले जो बेचारे पहले ही बीमार की जैसे परेशान है, अगर वो आए आयादत सुन्नत अदा करे और चला जाए, कितनी राहत है इसके अंदर। लेकिन एक तो खाने के टाइम पे पहुंच जाएंगे, फिर चूंकि ससुराली रिश्तेदार हैं, ससुराली रिश्तेदारों को अगर खाली हाथ खाली पेट वापस कर दिया तो बस ये एक अलग मुसीबत है कि हम तो तेरे माँ बाप के यहां गए थे तो उन्होंने तो हमें चाय भी नहीं पूछी, इनको तो डंडा पूछना चाहिए, डंडे मार के बाहर निकालना चाहिए खिलाफ सुन्नत काम करने वालों को। और एक साहब अजीब बेगैरती है, देखिए कि एक साहब उनकी बीवी है, अपनी बीवी को कहते हैं कि चूंकि मेरी बहनों को उनके शोहर आने नहीं देते, लिहाजा मैं भी तुझे जाने नहीं दूंगा। ये क्या बेगैरती की बात है, वो बेचारी माँ बाप को मिलना चाहती है और वो कह रहे चूंकि मेरी बहन के साथ है मैं भी नहीं करूंगा तेरे साथ। तो भाई अगर देखो तुम अगर किसी की बेटी के साथ राहत करो, किसी की बहन के साथ, तो तुम्हारी बहन के साथ अच्छा नहीं होगा, हम नहीं आगे बढ़े। ये क्या बात है, दूसरों का इंतजार करें, हम अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करें, अल्लाह ताला हमारी बहन को भी राहत से रखेगा। क्या हमारी बहन के साथ ऐसा हुआ, हम भी तेरे साथ ऐसा करेंगे, हमारी बेटी के साथ हुआ, अब वो किसी की बेटी आ गई, नतीजा यह है कि बस उसको पीस रहे चक्की में, माँ बाप तक से मिलने नहीं देते, इतना जुल्म करते हैं कि बस। इसलिए मेरे दोस्तों बस इस मुजाहिदे को बर्दाश्त करें, क्या सुन्नत पर अमल करने में, शादी ब्याह और फौतगी। आजकल तो मरना भी बड़ा फैशन हो गया है, मरना भी बहुत फैशन है, मरने का मेकअप अलग होता है, यानी अगर ताजियत के लिए जाए तो उसका मेकअप अलग है और स्वयं पे जाए उसका मेकअप अलग है, 10वें 40वें और बरसी का मेकअप अलग है, वो जरा उस मेकअप के अंदर थोड़ा सा गम डालना पड़ता है चेहरे पे। और ये मेकअप सिर्फ औरतों के लिए आजकल खास नहीं रहा, आजकल तो लड़कों का भी ब्यूटी पार्लर बन गया है, जहां लिखा होता है दूल्हा स्पेशलिस्ट, यानी दूल्हे तैयार किए जाते हैं, ऐसा आलम है। तो अब फौदगी भी मुश्किल हो गई है, अब फौदगी ऐसा लगता है कि वो जनाजा और गम की जगह नहीं बल्कि अब्बा का वलीमा हो रहा है, मरे हुए अब्बा का वलीमा हो रहा है, ये आलम हो गया। वो देगे और वहां पर भी कह दें यार जरा बोटी बहुत सख्त है, मेरे तो दांत ही चबा चबा के मेरा जबड़ा दुख गया, मैं तो जाकर जैतून का तेल लगाऊंगा जबड़े पे, कहेगा एक तो इसने अब खाना है मैं तेल इतना डाला, मेरा तो कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया। कहा जर्दा यार शुगर है लेकिन जर्दा भी क्या करूं, जर्दा खाना जरूरी जरूर है क्योंकि मुझको इसमें मजा बहुत आता है, लेकिन शुगर है मर भी रहे हैं लेकिन खाएंगे जरूर। मेरे दोस्तों कौन हिम्मत करेगा, हम ही लोगों में से तो कोई होगा, अब आसमान से तो कोई नहीं आएगा ना, हम ही लोगों में से हिम्मत करेगा। अगर हम लोग हिम्मत कर लें, सुन्नत पर अमल करें, नाराज होगी बिरादरी, नाराजी होगी ना, लेकिन अल्लाह तो राजी और खुश हो जाएगा। हिम्मत करे, कौन करेगा आखिर, हम ही लोगों में से होगा, कोई आसमान से तो अब नहीं उतरेगा ना। लिहाजा नतीजा क्या है, सुन्नतों को तर्क करने की वजह से आज हमारे साथ वो बरकत नहीं है जो होनी चाहिए, दीन के काम की कमी नहीं है, मसाजिद की कमी नहीं है और मसाजिद में नमाज पढ़ने वालों की कमी भी नहीं है, मदारिस की कमी नहीं है, मदारिस में हिफ्ज़ और इल्म पढ़ने वालों की कमी नहीं है,
خانقاہوں کی کمی نہیں ہے، خانقاہوں میں اصلاح کے لیے آنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے، تبلیغ میں اور تبلیغی مراکز کی اور وہاں پر جانے والے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے. دین کا کون سا شعبہ ہے جو اس وقت خالی نظر آتا ہے؟ سب جگہ بھرے پڑے ہیں، لیکن پھر بھی کیا بات ہے، سنتوں کا کہیں نور نظر نہیں آتا. ہماری مساجد میں اذان خلاف سنت، اقامت خلاف سنت، نمازیں خلاف سنت، ہمارے دین کے کام خلاف سنت، اصولوں کو چھوڑ دیتے ہم. نتیجہ کیا ہے؟ کام بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں لیکن برکت نہیں ہے. ہمارے بزرگوں کا طریقہ، کام تھوڑا سا، کام تھوڑا ہوتا تھا لیکن برکت کی وجہ سے، اصول پر چلنے کی وجہ سے اس کی اتنی برکت کی کیا کہنا. حضرت حکیم الامت تھانوی ایک قصبے میں بیٹھے تھے، غیر معروف قصبہ جس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، لیکن حضرت وہاں بیٹھ گئے اللہ کے نام پر، ایک عالم میں اس کا فیض جاری ہے. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے تبلیغی جماعت کے جب سلسلہ قائم فرمایا، کون جانتا تھا حضرت کو؟ میواتیوں میں جو کہ تمیز سے بولنا بھی نہیں جانتے تھے، بات بھی ڈھنگ سے نہیں کرتے تھے، گالیاں دینا بالکل اجڑ، جاہل، جاہل کے بھی جاہل، لیکن حضرت کا اخلاص دیکھیے. آج حضرت کا فیض عالم میں پھیلا ہوا ہے. کیا اصول کی وجہ سے؟ زیادہ تعداد کی وجہ سے قبولیت نہیں ہوتی. یاد رکھیے گا، کسی دین کے کام کی قبولیت کثرت کی وجہ سے، کثرت کی وجہ سے کسی دین کے کام کی قبولیت نہیں کہی جا سکتی. اصول ضروری ہیں، کثرت کا ہونا کسی کام کی قبولیت کی علامت نہیں ہے، یاد رکھیے گا. اور کسی کا مجمع کم ہونا اس کے غیر مقبول ہونے کی علامت نہیں ہے. لہذا انبیاء علیہ السلام ہوں گے، ایک امتی کو لے کر آئیں گے، ان کی نبوت میں کوئی فرق نہیں ہے میرے دوست. لہذا آدمیوں کی تعداد سے کسی کام کو سمجھنا کہ بڑا مقبول ہے، یہ میرے دوستوں قاعدہ نہیں ہے. اور آدمیوں کا کم ہونا یہ غیر مقبول ہونے کی علامت نہیں ہے. شیخ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید کو امت جانتی ہے، ماں جلال الدین رومی، لیکن ایک جلال الدین رومی سارے عالم پر بھاری. ایک مرید کو جانتی ہے، ایک مرید کو. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت میں حضرت ابو بکر تنہ تنہا ڈٹ گئے تھے کہ بس حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کو بھیجوں گا، مانعین زکات کے لیے لشکر بھیجوں گا، اور مسلمہ کذاب کے لیے کے لشکر. صحابہ منع کر رہے ہیں لیکن آپ اکیلے ڈٹ گئے. کیا ہوا؟ علماء کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں سواد اعظم اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا جبکہ وہ اکیلے تھے. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ وہ اپنی ذات سے خود انجمن ہے. اللہ والوں کے لیے بات فرمائی کہ وہ اپنی ذات سے خود انجمن ہے، گر صحرا میں ہے پھر بھی چمن ہے. وہ اپنی ذات سے خود انجمن ہے، گر صحرا میں ہے پھر بھی چمن ہے. لہذا کثرت کو نہ دیکھنا. دیکھو جنگل میں لومڑی شیر، لومڑی گیدڑ، بندریا اور ریچھ کتنے کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، اور شیر کتنے، ایک دو شیر ہوتے ہیں، لیکن پورے جنگل پر بھاری ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ معروفی کیا فرماتے ہیں؟ میرے مرشد نے فرمایا کہ ستاروں کی کثرت کتنی ہے، لاکھوں کروڑوں ستارے ہیں، بے شمار، ہم نہیں جانتے کتنے. سورج ایک ہے، جب نکلتا ہے ستاروں کی کثرت سے ووٹنگ نہیں کرواتا. جب شیر جنگل میں نکلتا ہے تو جنگل کی بادشاہت کے لیے ووٹنگ الیکشن نہیں کرواتا. جب نکلتا ہے دھاڑ لگاتا ہے، سارے 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 جانور جو ہے بغیر جاجرو کے، بغیر جاجرو کے کھیتوں کو آبیاری اور کھاد فراہم کرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں. آیا نا جاجرو، گجراتی کا خاص لفظ. اس لیے میرے مرشد نے ایک بات اور فرمائی گجراتیوں کے لیے، اس میں لطیفہ ہے. فرمایا کہ دیکھو اگر تمہاری بیوی استری نہ کرے تو اس سے لڑو مت، اس کو ڈانٹو مت. اگر استری میں دیر ہو جائے یا نہ کرے تو ڈانٹو مت، لڑو مت. وہ کہہ دے میں بیمار ہوں تو اس کے عذر کو قبول کر لو. مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ اگر مسلمان کوئی عذر پیش کرے تو اس کو عذر کو قبول کرنا چاہیے. تو بیوی بھی تو مومنہ ہے، مسلمان ہے. اگر وہ کہتی ہے کہ میں بیمار ہوں تو اس کے عذر کو قبول کر لو. یہ مت کہو کہ تو چکر بازی کر رہی ہے. وہ مسلمان ہے، اس کے عذر کو قبول کرو، اپنے اچھے اخلاق سے دل جیت لو. تو میرے شیخ نے کیا فرمایا؟ دیکھو ٹیک نہ لگاؤ، یہ دیکھو بڈھے کیسے بیٹھے ہوئے یہاں پہ، میں بھی ٹیک نہیں لگاتا، لہذا پیٹ میں اور کرسی میں فاصلہ ہے، کیونکہ جہاز کو ٹیک آف کرنے کے لیے اگر جہاز ایسے بیٹھ جائے تو کیسے ٹیک آف کرے گا؟ تو میرے مرشد نے فرمایا کہ اگر تمہاری بیوی استری نہ کرے، یہ گجراتیوں کے لیے اس میں مزہ ایک، اگر تمہاری بیوی استری نہ کرے تو لڑو مت اس سے، ڈانٹو مارو مت اس کو، کیونکہ بغیر استری کیے بھی وہ استری ہے، ہے نا جناب؟ بغیر استری کیے بھی وہ استری ہے، وہ کیسے؟ بیوی کو بھی تو استری بولتے، کیوں جناب؟ صحیح ہے نا؟ تو اگر بیوی نے استری نہیں کی پھر بھی وہ استری ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا جب استری ہے تو پھر لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا جب وہ استری موجود ہے تو اپنے ماتھے پہ شکن مت لے کے آؤ، ماتھوں کو چڑھاؤ مت، یہ شکن ہے نا آگے، فرعون مت بنو، شان جمال کو غالب رکھو، یہ میرے مرشد نے فرمایا. البتہ عورتوں کے لیے بھی فرمایا کہ دیکھو عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کو خوش کریں، خدمت کو ان کی خدمت کو جنت کے ذریعہ سمجھیں. پہلے اور عورتوں کے لیے ترکیب بتائی کہ شوہروں کی اسے فرمائش کروانے کی، کہ کہا ہے جب وہ آئے دفتر سے آتے ہی فوراً اسے فرمائش مت کرو، دکان سے آتے ہی پہلے اس کو غسل کرنے کا موقع دو، کپڑے بدلنے کا موقع دو، اس کو کھانا کھلاؤ، جب اس کے میدے میں روٹی چلی جائے اب اس سے فرمائش کرو. یہ میرے مرشد نے سکھایا، کیونکہ اس پیٹ میں پڑا چارہ، پیٹ میں بڑا چارہ اچھلنے لگا بیچارہ، اب وہ بیچارہ پھر اچھلے گا؟ فرمایا پہلے اس کو قابو کرو، ایسا نہیں. یعنی طریقہ سکھایا کہ اگر اور بیوی کو شوہر سے کچھ کہنا ہے تو یہ نہیں کہ بس دفتر سے آتے ہی بس شروع ہو گئی، نہیں، پہلے ذرا اس کو آرام کا موقع دے، پوچھو چائے شائے چاہیے کچھ، اب گجراتی میں جو بولتے ہیں میں سیکھ کے آؤں گا آئندہ، ابھی مجھے نہیں پتا کہ کیا، اس کو اس کے ماں باپ سے ملنے کا موقع دو، یہ نہیں کہ بس گھستے ہی میرے پاس آ کر بیٹھو، اسے ماں باپ سے ملے، اس کو کھانا دو، اس کو چائے پلاؤ، پھر اس کے بعد پیار محبت سے اس کو کہو کہ میری یہ بات پوری کرو، مجھے میرے ماں باپ کیا لے جاؤ. تو پیٹ میں جب اس کے بوٹی چلے جائے گی پھر وہ بوٹی کو منع نہیں کرے گا، بوٹی پنجابی زبان میں بیوی کو کہتے ہیں، پھر بوٹی کو ووٹ دے دے گا وہ. لیکن فرمایا طریقے سے کہو اس کو، کوئی بات کہنی ہو کہ جی مجھے گرمی کا زمانہ آ گیا سوٹ کی ضرورت ہے، اگر آپ کی گنجائش ہو تو مہربانی کر کے سوٹ ہمیں دے دو، صرف دلا دو. پیار محبت سے کہو، اس کے دل کو جیت کر زبردستی مت کرو، کیونکہ شوہر بیچارہ کس کے لیے کرتا ہے؟ وہ ماں باپ بیوی بچوں کے لیے تو کماتا ہے، ہاں مرد کو اگر ایک عادت نہ ہو تو وہ سارا چیز گھر میں دے گا، اور وہ عادت کیا ہے؟ سگریٹ پھونکنا. اور آج کل ایک نئی عادتیں اور چلی ہیں، سٹی 2100 جے ایم پان پراگ بولتا رہے بے. اور بتا جیلانی، یہ نیا آئٹم آیا ہے، ٹیچر بھی، یہ پھٹیچر تو میں نے نہیں سنا تھا، یہ تو نیا آئٹم آیا ہے، ٹیچر اور جیلانی، واہ میرے جیلانی، یہ نیا آئٹم آیا ہے، یہ میں نے پہلی دفعہ سنا. اور 1100 بھی گٹکا، اگر اس کی عادت نہ ہو تو شوہر وہ سارا پیسہ بیوی بچوں پر ہی تو خرچ کرتا ہے، اس لیے پیار محبت سے اس کو کہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ گناہ سے بچنے میں تھوڑی سی تکلیف مجاہدہ برداشت کر لے، اور اس کے بعد کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر، جب اس کا دل نرم ہو جائے گا، ٹوٹا ہوا دل ہوگا، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر اس کے درد بھرے دل سے اپنے دل کو ملا کر، اس کا فیض، اس کا درد، اللہ کا تعلق، نور تقویٰ، نور محبت، نور معرفت اپنے دل میں حاصل کر لے. وہ کیسے؟ مہار رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر کجا پستیس آپ آ جا روت، جہاں نشیب ہوتا ہے پانی وہاں جاتا ہے، اور ہر کجا مشکل جواب آ جا روت، اور جہاں مشکل ہوتی ہے جواب وہیں جاتا ہے. ہر کجا درد دوا آ جا روت، اگر کسی کے سر میں درد ہے ڈاکٹر کو کہا کہ مجھے گولی درد سر میں درد ہے، کہے گا یہ لو پیناڈول کی گولی کھاؤ، پیناڈول کی گولی کو ڈالو پیٹ میں، اس کے بعد بتاؤ
कि तुम्हारे पेन का क्या हाल है। अब उसने कहा गोली कैसे खानी है, कहा मुंह में डालो पानी पियो गोली मैदे में चली जाएगी। उसने कहा डॉक्टर साहब मेरे मैदे में दर्द नहीं सर में दर्द है। तो क्या कहेगा डॉक्टर, कहेगा कि अरे भाई बात यह है कि गोली जाएगी मैदे में लेकिन उसका असर वहां जाएगा जहां आह की आवाज आएगी। अब मैदे में गोली जाकर मुंतजिर होगी कि आह की आवाज कहां से आ रही है, पता चला आह की आवाज सर से आ रही है तो दर्द का जो असर है उस गोली की जो तासीर है अब वो कहां जाएगा, उसका असर वो सर में जाएगा, लिहाजा सर के दर्द को दुरुस्त कर देगा। अगर टांग में दर्द है तो वो असर वहां जाएगा और टांग के दर्द को ठीक कर देगा। हाथ में दर्द है अलगरज जहां दर्द होगा असर वहां जाएगा, गोली मैदे में जाएगी दर्द वहां जाएगा। उसी तरह मेरे दोस्तों कोई अल्लाह वालों के दूर भी बैठा हो लेकिन अगर वो दर्द भरा दिल गुनाहों से मुजाहिदा करके अपना टूटा हुआ दिल लेकर दूर भी बैठा हुआ हो तो आह जो उसकी होगी वो उस अल्लाह वाले के फैज को और उसके नूर को सारा का सारा खींच लेगी। और करीब बैठने वाला अगर उसके कल्ब में आह नहीं है, गुनाह से बचने का गम नहीं उठाता वो और अल्लाह ताला की फरमा बरदारी में तकलीफ बर्दाश्त नहीं करता तो उस ये उसके फैज से महरूम रहेगा बावजूद करीब होने के। इसलिए मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि जब कोई अल्लाह अल्लाह करता है, हजरत फुलपुरी की बात सुनाते हैं, जब कोई अल्लाह अल्लाह करता है तो साहिब नूर हो जाता है, गुनाह से बचता है और जिक्रुल्लाह करता है तो साहिब नूर हो जाता है। फिर फरमाया हजरत फूलपुरी रहमतुल्लाह ने, जब कोई आलिम अल्लाह अल्लाह करता है तो वो नूरुन अला नूर हो जाता है। सोबत में बैठे, कैसे बैठे, उल्फत के बाद राबता डिस्कनेक्ट ना कीजिए, वो आपके भाई लग रहे हैं, है ना, मौली इमरान के भाई हो ना, देखो शक्ल कितनी मिल रही है, भाई नहीं है आपका, माशाल्लाह शक्ल तो बिल्कुल मिल रही है भाई, अरे भाई क्या है, अरे बुद्धू आराम से बैठ। उल्फत के बाद राबता डिस्कनेक्ट ना कीजिए, हर रोज मुलाकात 10 मिनट तो कीजिए, मुलाकात करे आना जाना रखे, उनके पास बैठे कैसे अपना दिल लेकर जाए। अल्लाह ताला ने औलिया के दिलों में दिलों के अंदर ये खासियत रखी है कि वो दिल जो जिस चीज में जिसके पास बैठेगा उसकी खासियत को कबूल करता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह की बात मुरकात के अंदर मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ने लिखे कि जो इन तबाए कि तबीयतें चोरी करती है दूसरी तबीयतों का, यानी वो अल्लाह ताला की निस्बत अल्लाह ताला का ताल्लुक अल्लाह ताला की मोहब्बत जिसकी तबीयत में होगा तो वो जो पास बैठने वाला उसकी तबीयत से वो चीज चुराएगा, कैसे, गुनाह से बचने का गम उठाकर फिर जब उसकी सोबत में बैठेगा तो उसके फैज को हासिल कर लेगा। और औरतें ये फैज कैसे हासिल करें, वो कैसे, ऐसा नहीं कि पीर साहब के पास जाकर बैठ गई, और याद रखे अमलियात के अगले अगर किसी के पास जाए पहले तो देखे कि वो अमलियात करता है शरीयत और सुन्नत के मुताबिक के नहीं, लेकिन अगर वो बेपर्दा औरतों से अमलियात आमिल जो है आमिल बेपर्दा औरतों के बैठी हुई औरतें उसके पास तो याद रखे ये गड़बड़ है। पर्दा जरूरी है पीर से भी मौलवी से भी। हमारे एक पीर भाई ने सुनाया कि बांग्लादेश के अंदर हजरत वाला तशरीफ ले गए एक इलाके में, तो वहां पर उनके घर की औरत मेजबान पहली दफा हजरत का जाना हुआ तो मेजबान ने आकर कहा कि हजरत हमारी घर की औरतें आपसे मिलना चाहती हैं। अब उन्होंने कहा वही पीरों का तस्वीर था ना कि पीर साहब औरतों में बैठे हुए और औरतें उनके पैर दबा रही हैं और पीर साहब सर पर हाथ भी फेर रहे हैं, मर्दों को बाहर बिठाया हुआ, तो वही तस्वीर था कि ये भी वही पीर होंगे। तो हजरत ने फरमाया कि भाई पीर से तो पर्दा होता है, उन्होंने कहा नहीं हजरत जहां तो सब ऐसे ही करते। फरमाया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने पर्दा फरमाया और अपनी बीवियों को हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह तआला से पर्दा करवाया, साहबी नाबीना थे कि हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत मैमूना रजी अल्लाह तआला अन्हा आप वहां मौजूद थे, ये साहबी आए नाबीना साहबी, तो आपने क्या फरमाया, इहतजिबा पर्दा करो इनसे। तो उन्होंने सवाल किया कि ये तो नाबीना है, तो आपने क्या फरमाया, तुम तो देखती हो, क्या तुम नहीं देखती हो, क्या तुम नाबीना हो। तो औरतों ने पर्दा किया اس لیے مولوی کو پیر کو دیکھنا جائز نہیں ہے. تو حضرت نے یہ بات فرمائی. اب جب نکلنے کا وقت آیا تو حضرت نے پوچھا میزبان سے، اب دیکھیے جس کو کہتے ہیں نا میرے دوستو تقوا، وہ کیا چیز ہے. میزبان سے پوچھا کہ اچھا بھائی ایک بات تو بتاؤ، جب میں گزر کر جاؤں گا تو راستے میں کون کون سی ایسی جگہ پڑے گی جہاں سے عورتیں ہم کو دیکھ سکتی ہیں، کیونکہ حضرت سمجھتے ہیں نا عورتوں کا مزاج کیسا ہے، ان کو جھانکنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. تو حضرت نے پوچھا، انہیں بتایا حضرت دو تین جگہ ایسی ہیں، فرمایا وہاں جا کر چادر ڈالو اور مجھ کو آ کر اطلاع کرو. جب انہوں نے آ کر عرض کیا کہ حضرت ہم نے ان کھڑکیوں پر چادر ڈال دی ہے، بند کر دیا ہے کھڑکیوں کو، پھر حضرت وہاں سے تشریف لے گئے. میرے پیارے شیخ اور مرشد دعوت برکاتہم، یہ ہے میرے دوستو تقوا. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ہندی کی کہاوت ہے، اس کے جرے تو کس نہ بسائے، جو اللہ کے لیے اپنے کو جلائے گا کیا اس کی خوشبو عالم میں نہ پھیلے گی. جو گناہ سے بچنے کا غم اٹھائے گا اسی کو اللہ والوں کا فیض ملے گا. لہذا عورتیں کیسے حاصل کریں؟ بیانات سن کر، اسپیکر سے، کیسٹ کے ذریعے سے، کتابیں پڑھ کے. ان کے لیے کتابیں صحبت کے قائم مقام ہیں. ایسے ہی وہ لوگ جو کسی عذر کی وجہ سے اگر کسی اللہ والے کے پاس نہیں جا سکتے عذر کی وجہ سے، تو وہ بھی کتابیں پڑھے، ان کو بھی کتابوں سے فیض ملے گا. لیکن میرے دوستو کام جانے سے بنتا ہے، جو نفع کامل ہوتا ہے وہ جانے سے ہوتا ہے. بیان سننا نافع تو ہے، کافی نہیں ہے. بیان کا سننا نافع تو ہے، نفع تو ہوگا لیکن کافی نہیں ہے. اس سے اصلاح کامل نہیں ہوگی. اصلاح کی بات پتہ چل جائے گی کہ جی اصلاح کروانی چاہیے، اللہ کی محبت حاصل کرنی چاہیے، گناہ چھوڑنا چاہیے. اب وہ جو گناہ کرنے کا موقع آیا، جس گناہ کی عادت ہے اس کا مشورہ کرے، جی میرے اندر یہ عادت ہے، بد نظری کرتا ہوں، دل میں گندے گندے خیالات پکاتا ہوں، فلمیں دیکھنے کا شوقین ہوں، اور چائے کے پینے ہوٹل میں جاتا ہوں اور چپکے چپکے سے ٹی وی دیکھتا رہتا ہوں، اور کرکٹ میچ دیکھنے کا شوقین ہوں، 20 ورلڈ کپ، وہ بھی عشاء کی نماز چھوڑ کر وہ بھی دیکھتا ہوں، 20-20، پہلے تو تھا 50-50، اب ہو گیا 20-20، ورلڈ کپ کا شوقین ہوں. افسوس یہ وہ لوگ ہیں جو اچھے بھلے دیندار ہیں، جو اچھے بھلے دیندار ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ عادت ہے کہ یہ کام کرنا. نتیجہ کیا ہے میرے دوستو؟ آج یہی تو ہے کہ ہماری نسبت راسخ نہیں ہوتی، تقوی کامل نہیں ہو رہا. اسی وجہ سے کہ گھڑی میں بھوت، گھڑی میں اولیاء، گھڑی میں بھوت. ابھی مسجد میں ہیں تو بایزید بستامی بھی شرمائے ہمارے قرب کے مقامات کو دیکھ کر، ایسے رو رہے ہیں سجدے لمبے لمبے، اور جب مسجد سے باہر نکلے تو شیطان بھی ہنسے ہماری حرکتوں کو دیکھ کر کہ بھابھی سے پردہ نہیں ہے اور سر جھکا کر بھابھی سے بات کر رہے ہیں. بھابھی بے پردہ ہے، یہ اس کے سامنے کھڑے ہوئے اپنے کو دکھا رہے ہیں اور خود نے حضرت نے سر جھکایا ہوا ہے اور کنکھیوں سے دیکھ بھی رہے ہیں. لیکن کہا بھابھی کل تو آپ نے گرین کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا، آج تو آپ نے پرپل کلر کا پہنا ہوا ہے. کل جو سوٹ تھا وہ تو آپ کو اچھا لگ رہا تھا. کہہ رہا تھا تمہیں اتنا پتا چل گیا کہ آج اس نے کون سے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا ہے اور کل کون سا پہنا ہوا تھا؟ تو پتا چلا یہ بھابھی کو چابی لگا رہا ہے. افسوس ہے، یہ وہ دیندار ہیں جو دین کے مسئلوں کا، شریعت کا احترام نہیں کرتے. بھابھی سے پردہ ہے، چچی ممانی سے پردہ ہے، لیکن ہم دیندار پتہ نہیں کس بات کے دیندار ہیں. اسی لیے تو آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہیں، مصیبتوں کا پہم نزول ہو رہا ہے، اور ہم یہ سمجھ پڑھ لیا کہ بس 70,000 دفعہ سورہ شمس پڑھ لو بلا ٹل جائے گی بس. تو کیا امت نے یہ گناہ کیا کہ سورہ شمس نہیں پڑھی ہے؟ امت کا گناہ یہ ہے کہ سورہ شمس 70,000 دفعہ نہیں پڑھی ہے؟ نہیں، بلکہ حضرت مفتی تقی صاحب دعوت برکاتہم نے بھی اپنے بیان میں، تو یہ صرف ایک ضمناً واقعہ تھا، اصل بیان تو حضرت کا کچھ اور تھا. حضرت نے اس بیان میں یہ فرمایا تھا کہ رجوع اللہ کرو، اللہ سے تعلق پیدا کرو، اللہ کی نافرمانی چھوڑو، یہ اصل بیان تھا. تو وہ تو چھوڑ دیا، وظیفہ پڑھنا اصل میں آسان ہے کیونکہ ہم لوگ وظیفچی ہیں. وظیفہ جیسے محرم آتے ہی حلیم گھوٹتے ہیں نا، اور سار بھر کی عبادت کے لیے کافی ہے، اسی طرح ہم وظیفہ بھی گھوٹتے ہیں. وظیفہ گھوٹنے کو تیار ہیں. لہذا عورتوں کو پڑھوا لو آیت کریمہ کا ورد، ورد کرا لو، پھر دیکھو کیسی میک اپ کر کے پہنچی ہوئی ہوں گی. اور پہلے تو آیت کریمہ ایسا لگے گا کہ بس رابعہ بصریہ سے کم نہیں ہے، پھر اس کے بعد دوپٹہ اترے گا، پھر وہیں پر غیبتیں شروع, گانے کی باتیں, فلمیں, پتہ نہیں کیا کیا تماشے ہوتے رہتے ہیں. اور میک اپ میں تیار ہو کے اس لیے جاتی ہے تاکہ بڑھیا بھی پہنچی بھی ہوتی ہیں, وہ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے آتی ہیں. یہ عجیب ہوتا ہے آج کل کہ فوتگی ہو رہی ہے اور وہاں پر یہ کام چل رہے ہیں. اس لیے میرے پیارے دوستو, گناہ سے بچنے کا غم اٹھائے, کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرے, لیکن مناسبت اس سے دیکھ لے. بلڈ روحانی گروپ, جیسے خون چڑھانے سے پہلے بلڈ گروپ دیکھتے نا کہ بھائی اے پوزیٹو کو اے پوزیٹو لگائیں گے, اسی طرح سے روحانی بلڈ گروپ دیکھے, مناسبت دیکھ لے. اور مناسبت کی کیا مانے کہ اس پہ اعتراض نہ پیدا ہو, اس کے پاس بیٹھنا اچھا لگے, اس کی خاموشی سے بھی نفع ہو. یہ ہے مناسبت کاملہ اور مناسبت تامہ, کہ اس کی خاموشی سے بھی نفع ہو. اور جس کے بیان سے تو نفع ہو, خاموشی سے نفع نہ ہو, اس کا مطلب ہے کہ مناسبت نہیں ہے. تو یہ پتا چلا کہ سیدھا بیٹھ, جس کے بیان سے نفع ہو, اس کی خاموشی سے نفع نہ ہو, تو اس کا مطلب ہے مناسبت نہیں ہے بھائی. اور بیان سننا یہ تو کانوں کی لذت اور مزہ ہے, ہم لوگ بیانات کے بڑے عاشق ہیں. اس کا بیان سنا, سن کر سننی ہو گئے اور عمل نہیں کرنا. اس لیے میرے پیارے دوستو, کسی اللہ والے کا دامن پکڑ لے, اب اپنے اخلاق کی اصلاح کروا لے. اخلاق اچھے کیا ہیں؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خوش خلقی, اچھے اخلاق گناہوں کو ایسے پگھلاتی ہے جیسے نمک کا پتھر کو پانی پگھلا دیتا ہے. اور فرمایا کہ بدخلقی, گندے اخلاق عبادت کو ایسے خراب کرتی ہے جیسے سرکہ شراب شہد کو خراب کر دیتا ہے, جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے. گندے اخلاق. اور اچھے اخلاق میں کیا ہے؟ توبہ کرنا, اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہونا, اللہ تعالیٰ کے خوف ہونا کہ گناہ سے بچا, یہ خوف مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت ہونا اور امید ہونا, تواضع ہونا, شکر ہونا, اور مصیبت پر غم پر صبر کرنا, تفویض اللہ تعالیٰ کے سپرد اپنے معاملہ کرنا, جو فیصلہ ہو جائے اس پر دل سے راضی رہنا, توکل کرنا, یہ اچھے اخلاق ہے. گندے اخلاق کیا ہیں؟ کہ لڑائی جھگڑا کرنا, غصہ کرنا, غیبتیں کرنا, حسد کرنا, اپنے کو اعلیٰ برتر سمجھنا, اور نا امیدی ہونا, بے خوف ہونا, گناہ کر کے توبہ نہ کرنا, یہ سب گندے اخلاق ہیں. یہ اخلاق کی اصلاح اور درستگی میرے دوستو بغیر اہل اللہ کی صحبتوں کے نہیں ہوتی ہے. اس لیے مجاہدہ کتنے ایسے ہیں کہ مجاہدہ خوب کرتے ہیں, عبادتیں لمبی ہیں, لیکن اگر وہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کر لیں تو بس کام بنا ہوا ہے, مجاہدہ کیا ہوا ہے, بس صحبت اختیار کر لیں, نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ پھر کیا کہ نسبت کامل ہو جائے گی. آج ہم کہتے ہیں ہماری استقامت نہیں ہے, کبھی ہم اللہ والے بن جاتے ہیں, کبھی میں جو ہے وہ ننگے شیطان بن جاتے ہیں. بس یہ دو کام کر لے. بس وہ آیت کا ترجمہ آپ کرتا ہوں, کیا فرمایا؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو مجاہدہ کرتے ہیں ہمارے لیے, ہم ضرور بالضرور ان کے لیے اپنے قرب کے راستے کھول دیتے ہیں. مجاہدہ چار قسم کا ہو. نمبر ایک, الذین اختاروا المشقت فی ابتغاء مرضاتنا, اللہ تعالی کی رضا اور خوشی کو تلاش کرتے ہیں. جیسے علماء سے مسائل پوچھنا, آج ہم مولوی سے مسئلہ ہی نہیں پوچھتے. کیوں؟ پتہ ہے مولوی منع کرے گا. کبھی ہم نے پوچھا کہ مایو مہندی جائز ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں پوچھتے. کیوں؟ پتہ ہے مولوی منع کرے گا. ٹی وی کا پوچھتے نہیں ہے, پتہ ہے منع کرے گا. لہذا جس مسئلے میں ہمیں معلوم ہے مولوی منع کرے گا, ہم وہ مسئلہ پوچھتے ہی نہیں ہے. اور جس مسئلے میں معلوم ہے کہ مولوی صاحب کہیں گے ہاں ہاں ٹھیک ہے, تو ہم بھی وہ پوچھیں گے. مولوی صاحب بھی کہیں گے دیکھو کتنا ماشاءاللہ علماء سے مسئلے پوچھ پوچھ کے چلتا ہے, پتہ نہیں ہے وہ چکر باد ہے. لہذا سود کے بارے میں نہیں پوچھے گا, انشورنس کے بارے میں کبھی نہیں پوچھے گا, وراثت کے بارے میں مسئلہ نہیں پوچھے گا, شادی کی بیاہ کے بارے میں مسائل ہی نہیں پوچھے گا, فوتگی کا. کیوں؟ پتہ ہے مولوی نے منع کرنا ہے. کہ جب منع کرنا ہے پوچھیں گے نہیں, قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے, اللہ میاں کہیں گے ہم نے پوچھا ہی نہیں تھا, چھٹی ہو گئی جی. تو اس لیے میرے دوستو مسائل پوچھے, اپنے اخلاقی گناہوں کو چھوڑنے کی تدبیر پوچھے, اپنے شیخ سے, کسی کو بڑا بنائے اس سے پوچھے, مشیر بنائے کہ مجھے یہ گناہ کی عادت ہے, آپ تدبیر بتائیے. وہ دعا بھی کریں گے, تدبیر بھی بتائیں گے. اللہ والے میرے دوست گناہگار کو حقیر نہیں سمجھتے, گناہ سے تو نفرت کرتے ہیں, گناہگار کو حقیر نہیں سمجھتے. یہ چیز ہے بیان سننے کے لیے, اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے مجلسوں میں جا رہا ہے, ہو گیا نا ایک. نمبر دو اللہ دین اختار المشقت فی نصرت دیننا، دین کی مدد اور نصرت کے لیے اپنی جان اپنا مال اپنی آبرو داؤ پر لگا دیتے ہیں، وقت کو لگا رہے ہیں، کیوں کہتے ہیں نہیں جاؤ بھائی فلاں گیا ہے چلو اس کے ساتھ ذرا نصرت کرو، نصرت کے لیے چلو تاکہ اس کا حوصلہ بڑھ جائے، تو اپنا جان مال آبرو پیش کرنا، اپنی موٹر دینا، اپنا وقت دینا، دین کے کام کے لیے جانا، ساتھ ساتھ جانا، یہ سب دین کی مدد ہے، دو ہو گیا، نمبر تین یہ سب مشقت ہے، تکلیف ہوتی ہے، کوئی آسان کام تھوڑی ہے، نمبر تین اللہ دین اختار المشقت فی امتثال اوامرنا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کے لیے مشقت برداشت کرے، فجر کی نماز سردی میں ایسے مشکل ہے کہ رضائی سے نکلنا مشکل، گرمی میں ایسے مشکل ہے کہ جلدی ہوتی ہے اٹھا نہیں جاتا، لیکن عاشق کیا ہے وہ کیا ہے کہ جی فجر کی نماز مسجد میں جماعت سے پڑھنی ہے، یہ اور باتیں ہم رات کو نیت کر لیتے ہیں فجر کی نماز جماعت کی اور بستر پر ہی پڑھ لیتے ہیں، پھر دس بجے اٹھتے ہیں، پھر چونکہ متقی ہیں نا تو احتیاطاً دوبارہ قضا کر لیتے ہیں، خاص بات ہے اس میں نیت ہی کر لیتے ہیں، کیوں رات کو کیوں بھائی دیر ہو گئی، اصل میں وہ نئی انڈین فلم آئی ہے نا وہ ذرا میں دیکھ رہا تھا، میری پسندیدہ اداکارہ کی فلم آئی ہے، اب راتوں کو تین تین چار چار بجے سوئے گا، دو دو بجے تک گپے لگا رہے سڑکوں پر بیٹھ کر، ڈبو پتے کیرم بورڈ کھیل رہے اور ساری دنیا پر تبصرے، پھر فجر کی نماز میں کیسے اٹھے گا، تو ہو گیا نا حکم، اور داڑھی رکھے، لوگ ناراض ہو روزنے دے، مشقت برداشت کرے، غم کو برداشت کرے، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھے، مرد حضرات عورتیں چھپائیں ٹخنے، برقع لیں عورتیں، لیکن برقع بھی ایسا ہو کہ یہ نہیں ہے کہ برقع پہن لیا چہرہ کھلا ہوا ہے، پردہ بھی ہے تو جلوہ نمائی کے ساتھ، حسن صاحب کا شعر ہے نا، پردہ بھی ہے تو جلوہ نمائی کے ساتھ، یا برقع پہنا تو ساری بھول بوٹیاں پھول بوٹیاں بنی ہوئی ہیں ساری اس میں، اور چہرہ بھی ناک سے نیچے کھسکا دیا، اور اسی طرح سے عورتوں کے لیے بالوں کا پردہ ہے، لہذا بعض عورتیں بےچاری برقع پہنتی ہیں لیکن بالوں کو باہر نکال لیتی ہیں، میں اس بات کا احساس کرتا ہوں، سمجھتا ہوں اس بات کو کہ ہماری ماؤں بہنوں کو تکلیف ہوتی ہے اس میں، گرمی لگتی ہے، لیکن اللہ کے لیے تھوڑی سی تکلیف کو برداشت کر لیں، اس کے جو راحت اور لذت اور سکون ملے گا اس سکون کو میں پیش نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ جو اپنے چاہنے والوں کو اپنے فرمانبرداروں کو جو لذت عطا فرماتے، میں اس کو مجھے احساس ہے کہ ہماری ماؤں بہنوں کو تکلیف ہوتی ہے، گرمی لگتی ہے شدید برقعے میں، میں سمجھتا ہوں اس چیز کو، لیکن اللہ کے لیے اس تکلیف کو برداشت کر لیں، جو تین کام ہو گئے، چوتھی مشقت اللہ دین اختار المشقت فی انتہائی ام مناہینا، بس گناہ سے بچنے کا غم اٹھا لے، یہ غم غذائے اولیاء ہے، میرے مرشد نے فرمایا یہ غم غذائے اولیاء ہے، گناہ سے بچنے کی تکلیف اٹھا رہے، پھر کیا ہے لام تاکید بانو نے سکینہ سے فرما رہے ہیں، ہم ضرور بال ضرور اپنے قلب کے راستے کھول دیں گے، سبل سیر لینا سبل سیر لینا و سبل الوصولی یا جنابینا، یعنی سیر اللہ سیر فی اللہ، یعنی اپنے تک بھی لائیں گے پھر اپنے دربار کے میں ان کر کے دربار کے خاص لذتیں اور قرب اور مزے عطا فرمائیں گے، و ان اللہ لمع المحسنین، اللہ تعالیٰ محسن مخلص بندوں کو اپنی معیت خاصہ سے منور فرماتے ہیں اور مشرف بھی فرماتے ہیں، یہ تو ایک آیت ہو گئی، دوسری آیت کیا پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، ایمان کا صیغہ ماضی سے ہے کہ ایمان ایک مرتبہ لاتا نا، ایمان آ گیا، اب کیا کرو، تم اپنی دوست غلامی کے محبت میں اپنی غلامی کی محبت پر ہماری دوستی اور ولایت کا تاج سجاؤ، اپنے گردن سے غلامی کا توق نکالو، کیسے، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اور تقوی سازی، ولایت سازی، تقوی کی فیکٹری کا ہے، ولایت کی فیکٹری کا ہے، کونو مع صادقین، اللہ والوں کے پاس رہا کرو، رہ پڑو، کتنا رہو، اتنا رہو کہ انہیں جیسے بن جاؤ، ان کا درد دل تعلق مع اللہ، جیسے مسجد میں باخدا ویسے بازار میں باخدا ہو، پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمان کیے ہوئے، روئے زمین کو کوچائے جانا کیے ہوئے، پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمان کیے ہوئے اور روئے زمین کو کوچائے جانا کیے ہوئے، جہاں بیٹھ جاتے ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگے محفل دیکھ لیتے ہیں، بس یہ ولایت سازی کی فیکٹری آئے، اللہ والوں کی صحبت، وہ تقوی کی دولت، تقوی سازی، ولایت سازی، تقوی سازی، یہ کہاں ہوگی، کونو مع صادقین میں، معیت ہو، لیکن معیت کیسی ہو، معیت ایسی نہیں، میرے شیخ نے فرمایا جو صحبت میں کبھی کبھار آتا ہے وہ سدا بہار نہیں ہوتا، آنا جانا رکھے، ایک مدت تک ساتھ رہے، کچھ وقت بھی گزارے، کبھی آنا جانا ہو
پھر کبھی ایک روز دو روز سہروزہ لگائے، عشرہ لگائے، چلہ لگائے. یہ خانقاہ سے تو سلسلہ شروع ہوا تھا کہ بزرگوں کے پاس چھ چھ مہینے دو دو سال رہتے تھے. امام ابو حنیفہ بھی رہے، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں. یہ بزرگوں کا سلسلہ چلا رہا ہے کہ اپنے بڑوں کے پاس استبق ادا کے اپنے اللہ کی محبت کی آگ دل میں لگانا، تعلق مع اللہ پیدا کرنا، تاکہ علم میں، عبادت میں لذت اور برکت اور جو ہے اصولی چیز ہے وہ پیدا ہو جائے، اور گناہ سے بچنے کے، غم اٹھانے کی اس کو توفیق ہو جائے، جس سے اس کی اللہ کی دوستی اور ولایت پروان چڑھے. پھر کیا بنے؟ تناور درخت بنے. پھر وہ تناور درخت جو ہے وہ کیا ہو جائے؟ ثمر بار بھی ہو جائے، اللہ کی نسبت اور محبت کے اس میں پھل بھی آ جائے، کہ جو وہ پھل کھائے وہ بھی اللہ والا بن جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرما دیجئے، مجھ کو، ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے. یا اللہ تعالیٰ حاضرین اور حضرات کو قبول کے آنے کو قبول فرما، اپنی محبت کا ذریعہ بنا، شریعت و سنت کے مطابق ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما، اپنے قرب اور محبت کی وہ خاص لذت عطا فرما کہ ہر لمحہ سانس آپ کو خوش رکھے، ایک لمحہ ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کریں. یا اللہ، یا اللہ تعالیٰ آپ بیماروں کو شفا عطا فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال، عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ہم سب کو، ہماری اولاد کو اللہ والا، ہمارے گھر والوں کو اللہ والا بنا دیجئے. جو لڑکیاں اپنی جو بیٹے باپ اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، یا اللہ ان کے لیے نیک صالح رشتے عطا فرما، ان کی شادیوں میں آسانی پیدا فرما. جو لڑکے شادی کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ ان کو نیک صالح بیوی عطا فرما، ان کی شادیوں میں بھی عافیت کے ساتھ آسانی پیدا فرما. یا اللہ ہمارا جینا مرنا آپ کی فرما برداری، شریعت و سنت کے مطابق اور بزرگوں کے طریقے کے مطابق ہو. یا اللہ دین کی خدمت بھی شریعت و سنت اور بزرگوں کے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو اپنی محبت خاصہ، نسبت کامل عطا فرما، اپنی محبت کا درجہ عظیم عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو غیر اللہ کی گندگیوں سے پاک فرما، اللہ والوں کی محبت عطا فرما، اور ان کی محبت کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا کر دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور عافیت اور فلاح ہماری جانوں کو نصیب فرما. سلامتی ایمان سلامتی آزاد کے ساتھ دنیا میں رکھے، اور سلامتی ایمان سلامتی آزاد کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. یا اللہ ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں امن قائم فرما. یا اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کو ان کے ظلم سے باز فرما. اے کریم مالک، جو ظلم سے جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے، یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما. یا اللہ تعالیٰ ان کو مخلوق کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دیجیے. اور یا اللہ سارے عالم اسلام کو شان و شوکت، اور یا اللہ عزت، اور یا اللہ شریعت و سنت کا متبع اور پابند بنا دیجیے، اور ہماری اس مجلس کو قبول فرما دیجیے. یا اللہ غلطی کو، تائیوں کو معاف فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.